الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمنا بالله واليوم الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء اور طلاق والی عورتیں انتظار کریں یا تربصن انتظار کریں بأنفسهن اپنے آپ کو ثلاثة قروء تین حیض تک. اس مبارک آیت سے طلاق شدہ عورت کی مدت عدت کو بیان کیا گیا ہے کہ کتنے عرصے تک عدت میں رہنا ہے, کتنے عرصے تک وہ واپس نکاح نہیں کر سکتی, اور وہ مدت ہے تین حیض. تو فرمایا والمطلقات یتربصن بأنفسهن, طلاق والی عورتیں دوسری شادی سے رک جائیں, اپنے آپ کو روکیں ثلاثة قروء تین حیض تک. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ولا يحل لهن, اور نہیں ہے ان کے لیے حلال ان يكتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق الله في ارحامهن جو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے ان کے ارحام میں, ان کے رحم میں, ان کے پیٹ میں, یعنی ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں اگر وہ پریگننٹ ہے, اور وہ چھپائیں اپنے حیض کی تاریخوں کو, کیونکہ اگر اس کو چھپائیں گی تو پھر جو ویٹنگ ٹائم ہے, عدت کا جو پیریڈ ہے, وہ عدت کا پیریڈ جو ہے اس کا حساب لگانا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بہت ہی صفائی کے ساتھ کلیئرلی بتا دیا تھا کہ حلال نہیں ہے کہ عورت چھپائے جو اس کے رحم میں ہے, نہ اپنی پریگننسی کو چھپائے, نہ اپنے حیض کے ایام کو چھپائے, کہ یہ اتنی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ عورت خود ہی اس کو پہچان سکتی ہے اور وہ خود ہی بتا سکتی ہے. تو اس معاملے میں صفائی کا مظاہرہ کرے, سچائی کا مظاہرہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچائی کا مظاہرہ کرے, ان کنا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے. اس مبارک آیت میں تین پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. یہ نسبتاً لمبی آیت ہے, اور یہ پہلا پوائنٹ جو ہے یہ گزر چکا کہ متعلقہ عورت, وہ عورت جس کو طلاق ہو گئی ہے, اس کو تین حیض کے پیریڈ ویٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے, اس کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے ایام حیض کو نہ چھپائے, اپنی پریگننسی کو نہ چھپائے, سچ سچ بتا دے. اسی آیت کا اگلا حصہ, اگلا پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ وَبُعُولَتُهُنَّ, اور ان کے جو خاوند ہیں زیادہ حق رکھتے ہیں, بِرَدِّهِنَّ ان کو واپس لوٹانے میں, فی ذالکا اس مدت کے اندر اندر. تو عورتیں جو ہیں وہ جلدی جلدی اپنے ایام کو بیان کر کے اور دوسری شادی نہ کریں, کیونکہ ان کے جو پرانے شوہر ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں, یعنی زیادہ حق اس صورت میں رکھتے ہیں کہ اگر طلاق رجعی دی ہو یعنی ایک طلاق یا دو طلاقیں دی ہوں تو پھر اس عدت کے پیریڈ میں بغیر نکاح کے وہ اپنے خاوند کے ساتھ واپس مل سکتی ہے. ان ارادو اصلاحاً, اگر وہ خاوند جو ہے وہ سلوک کے ساتھ رہنا چاہے, اگر سلوک اور محبت پیار سے نہیں رہنا تو واپس جو ملنا ہے وہ لا حاصل ہے, گو کہ رجعت تو ہو جائے گی, واپس ملنا جو ہے نکاح جو ہے وہ قائم رہے گا, مگر بہتر یہ ہے کہ اگر خاوند نیت یہ رکھتا ہے کہ اب میں اس کے ساتھ بہتر سلوک کروں گا تو پھر تو ہے واپس کرنا فائدہ مند. تو مبارک آیت جو ہے اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ عورت تین حیض کے پیریڈ جو ہے وہ انتظار کرے گی اگلی شادی میں, اگلی شادی کرنے سے پہلے, اور یہ کہ وہ چھپائے گی نہیں اپنے حیض کے حساب و کتاب کو. اور دوسرا پوائنٹ وہ یہ تھا کہ اس کے شوہر جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے, کہ اس تین حیض کے جو پیریڈ ہیں, عام طور پہ ایک حیض ایک مہینے میں آتا ہے, تو یہ تین مہینے کے اندر اندر اگر شوہر نے ایک یا دو طلاقیں دی ہوئی ہیں تو وہ رجعت کر سکتا ہے, یعنی واپس لوٹ اپنی بیوی کو واپس اپنی بیوی بنا سکتا ہے بغیر تجدید نکاح کے. تو یہ دو پوائنٹس بہت امپورٹنٹ. اور تیسرا پوائنٹ جو اصل اس آیت کا جو ہے وہ مغز ہے وہ یہ ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے موافق. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, تو جس طرح مردوں کا حق ہے ان پر, اس طرح عورتوں کا حق مردوں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مبارک آیت میں مردوں اور عورتوں کو دونوں کو کہہ دیا کہ تم دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. یہ جو شادی کی ہے یہ بغیر حقوق کی نہیں ہے, اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اور ان ریکوائرمنٹس کو قرآن نے کہہ دیا کہ پورا کرنا ہے. یہ ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا مردوں اور عورتوں کو کہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے جو ہیں وہ ضروری ہیں. آج عام بات یہ چلی ہوئی ہے کہ دین اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق کم ہیں اور مردوں کے حقوق زیادہ ہیں. اس مبارک آیت سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے حقوق ہیں اور دونوں کو حق ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, مگر دونوں کے حقوق کی جو نوعیت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. عورت نے مرد کے حقوق ادا کرنے ہیں اور مرد نے عورت کے حقوق ادا کرنے ہیں. شادی کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس کانٹریکٹ کے اندر جو ہے وہ حقوق بیان کر دیے جاتے ہیں, اور ہر مرد جو ہے جو شادی کرتا ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ اپنی بیوی کو ایک جگہ دے جہاں وہ آرام سے سکون کی زندگی گزار سکے, اس کا کھانا پینا نان نفقہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, اور تیسری چیز اس کے کپڑے وغیرہ کے بھی وہ ذمہ دار ہوتا ہے. تو دین اسلام نے مرد کے اوپر یہ حق عورت کا رکھ دیا ہے, اگر یہ حقوق ادا نہیں کر سکتا اس کے علاوہ یہ عورت کی سیکشول ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کرے, یہ تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ ان کو پورا کرے گا تو شادی کے لائق ہے, اگر یہ ریکوائرمنٹ پورے نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ ابھی شادی نہ کرے جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ ان حقوق کو ادا کر سکے. تو یہ حقوق جو ہیں یہ عورت کے ہیں جو مرد کے اوپر آتے ہیں. دین اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے جو اس سے پہلے بھی کبھی نہیں دے سکی دنیا, اور سچ بات یہ ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور میں جب آج کا مغربی معاشرہ کہتا ہے کہ ہم نے عورت کو بہت زیادہ حقوق دے دیے, ان تمام باتوں کو سننے کے بعد بھی جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے وہ آج کے اس ماڈرن دور کی ویسٹرن عورت کے پاس بھی حقوق نہیں ہے. یہ بات تو طے ہے کہ اسلام سے پہلے تو نہ ویسٹرن عورت کے پاس حقوق تھا اور نہ مغربی عورت کے پاس حقوق تھے. تو عورت جو ہے وہ اس سے پہلے, اسلام سے پہلے تو کئی مرتبہ انسان ہی تصور نہیں کی جاتی تھی. جیسے لوگوں کی جائیداد ہوتی ہے وہ اس طرح جائیداد سمجھی جاتی تھی. خاوند فوت ہوتا تھا تو جس طرح جائیداد تقسیم ہوتی تھی اس طرح عورت کی بھی, اس کی شوہر کی بیوی کی بھی تقسیم ہو جاتی تھی. کوئی اس کا میراث میں حصہ نہیں ہوتا. شادی بیاہ اگر بچی کی کرنی ہوتی تو اس کے پاس اپنا حق نہ ہوتا کہ وہ اپنی پسند ناپسند کو ظاہر کر سکے. تو یہ عام طور پہ عورت کا معاملہ تھا. جاپنیز کلچر میں بھی عورت جو تھی اس کو عبادت گاہ میں آنے نہیں دیا جاتا تھا, کہ اس کے بارے میں یہ تصور تھا کہ جی وہ اس کے اندر شیطانی روح ہے. اور جو ہندو کلچر تھا اس کے اندر یہ کہا جاتا کہ اگر ہندو عورت اپنے خاوند فوت ہونے کے ساتھ اس کی چتا میں نہیں جلے گی تو وہ نیک عورت نہیں ہے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں نبی بن کے آنے سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے فرانس کے اندر ایک قرارداد پاس کی گئی آپ کی نبوت سے پہلے, جس کے اندر عورت پر یہ احسان کیا گیا. بہت زیادہ ڈیبیٹ کے بعد, اختلافات کے بعد اس قرارداد کے اندر اس قرارداد کو پاس کیا گیا, جس میں کہا گیا کہ نہیں, عورت جو ہے وہ بھی انسان ہے مگر اس کا کام صرف مرد کی خدمت ہے, یہی وہ اسی لیے پیدا کی گئی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تو عورت کے حقوق تھے ہی نہیں, اور دین اسلام نے عورت کو حقوق دیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد اور عورت دونوں کے اوپر تعلیم حاصل کرنا فرض ہے, تعلیم کا حکم دیا. اسی طرح جائیداد میں عورت کا حصہ دیا. اسی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں عورت کو حق دیا گیا کہ وہ شادی کرنے میں جس کو قبول کرے گی اسی سے شادی کرے گی, اگر اس کی پسند نہیں ہے کہیں تو اس کو فورس نہیں کیا جا سکتا. جب تک وہ قبول نہ کرے تب تک اس کی شادی نہیں کی جائے گی. تو جائیداد میں بھی حصہ, تعلیم میں بھی حصہ, اور عورت کو ساتھ ساتھ اپنی زندگی کس کے ساتھ گزارے گی اس کے اندر بھی اس کی اپنی مرضی شامل. اسی طرح اعمال میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ عورت ہو یا مرد ہو, نیک عمل کرے گا تبھی جا کے اس کو جنت ملے گی اور اچھی زندگی ملے گی. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى, جس نے نیک کام کیا چاہے وہ مرد ہو وہ عورت ہو, وہ ہوا مومن اور مومن ہو, فلنحیینہ حیاۃ طیبہ, ہم اس کو ایک اچھی زندگی دیں گے. تو دیکھیے تعلیم میں بھی عورت کو حصہ ملا, پھر عورت کو جائیداد میں بھی حصہ ملا, وہ اپنی زندگی کس کے ساتھ گزارے گی اس میں بھی اس کا اپنا حق ہے, نیک عمل کرنے میں بھی برابر ہے, مرد ہے اور اگر اچھے اعمال نہیں کرے گا تو وہ مرد اللہ کے ہاں قبول نہیں. اللہ تعالیٰ کی جو قرآن پاک کی مبارک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی زندگی پریشان کن گزرے گی, اور عورت ہے اور نیک عمل کر لے گی تو اس کی زندگی سکون والی گزرے گی, اس کی حیات طیبہ اسے ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو لیے حقوق بنا دیے, اور پھر عورت کو شادی کے بعد جو حق ادا ہے وہ اس کو رہنے سہنے کا, اس کے کھانے پینے کا اور اس کے کپڑے کا, ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ حق مرد پہ آتا ہے. یہ بھی اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو مرد جو ہے وہ عورت کو نہیں رکھ سکتا. تو عورت کو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے حقوق دے دیے. عبادت گاہوں میں آنے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی. تو عورت کے ساتھ بہت ہی دین اسلام نے نرمی کا معاملہ کیا. تو دین اسلام سے پہلے جو جاہلانہ روایت عورت کے بارے میں مغرب میں یا مشرق میں تھی ان کو توڑ دیا, اور خود جزیرہ عرب کے اندر عورت کا ہونا, پیدا ہونا یہ شرم کی بات سمجھی جاتی تھی. تو لوگ اپنی اپنی جن کے یہاں بچی پیدا ہوتی اس بچی کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے یہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ دونوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، ذلت کا باعث نہ سمجھے، بلکہ ان سے محبت کرے، ان بچیوں کی اچھی پرورش کرے، حتیٰ کہ ان کی اچھی جگہوں پہ نکاح کر دے، آپ نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو زبردست حقوق دے دیے جو اس وقت کے تمام معاشروں سے بڑھ کے آج دنیا کہتی ہے کہ جی ہم نے بہت حقوق دے دیے۔ ویسٹرن پاورز کہتے ہیں، ویسٹرن ورلڈ یہ کہتی ہے کہ جی عورت کو اس سے بھی زیادہ حقوق ملنے چاہیے۔ چنانچہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی عورت جو ہے اس کو کام کرنے کی بھی اجازت ہے، وہ نوکری بھی کر سکتی ہے، وہ ایگزیکٹو بھی بن سکتی ہے، کمپنی کی ہیڈ بھی بن سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اسلام نے تو عورت کو کام کرنے سے منع کر دیا، تو عورت کا یہ حق اسلام نہیں دیتی۔ آج کل کے ویسٹرن پاورز کہتے ہیں عورت الیکشن لڑ سکتی ہے، وہ کسی ملک کی پرائم منسٹر بن سکتی ہے، حاکمہ بن سکتی ہے، دین اسلام نے عورت کو حاکمہ بننے سے منع کر دیا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دین اسلام سے بڑھ کے حق دے دی عورت کو۔ اسی طرح عورت جہاں چاہے سفر کر سکتی ہے، اکیلی کر سکتی ہے، اسلام نے عورت کے لیے اکیلے سفر کرنے کو بھی منع کر دیا۔ اب آج کی ویسٹرن دنیا جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس نے عورت کو حاکمہ بننے سے اور عورت کو جابز اور نوکریاں کرنے سے اور عورت کو سفر اکیلے کرنے سے انہوں نے زیادہ حقوق دے دیے ہیں، جبکہ دین اسلام نے اس چیز کی ممانعت کر کے اصل میں ان کو زیادہ حقوق ادا کر دیے۔ عورت جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے بناوٹ ایسی رکھی ہے کہ عورت ہی ہے جو بچے پیدا کرتی ہے، عورت ہی ہے اس کو ماہانہ پیریڈز آتے ہیں، وہ ہر مہینے کے 7 سے 10 دن جو ہیں وہ بیمار رہتی ہے۔ آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ وہ رائٹ فریم آف مائنڈ میں نہیں ہوتی ہے جب وہ مینسس کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو جب رائٹ فریم آف مائنڈ میں ہر مہینے کے 7 سے 10 دن اگر نہیں ہوتی تو وہ پوری قوم کے فیصلے کیسے کر سکتی ہے؟ پھر عورت کے بارے میں آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ عورت زیادہ جذباتی ہوتی ہے، جتنا ڈپریشن ہوتا ہے زیادہ عورتوں کو ہوتا ہے، مرد کم ہوتا ہے۔ پھر عورت جو ہے وہ بچے پیدا کرتی ہے، تو بچے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 9 مہینے بیماری کی حالت ہوتی ہے، اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد 2.5 سال جو ہے دودھ پلاتی ہے، تو وہ ایک اس کا مستقل ایک جاب ہوتا ہے۔ تو ایک بچہ بھی پیدا کرے گی تو 3 سال کے لیے تو ایک مستقل جاب عورت کا ہے جو کوئی اور پورا کر نہیں سکتا۔ تو جس کے یہاں 2-3 بچے 4 بچے ہو گئے تو 10-12 سال تو یوں ہی نکل گئے، تو وہ کون سا دوسرا کام پراپرلی کر سکتی ہے، یا وہ کیسے کمپنیز کی چیف ایگزیکٹو بن سکتی ہے، یا ملک کی سربراہ بن سکتی ہے، وہ اپنا کام صحیح طرح سے سر انجام دے ہی نہیں سکتی۔ تو دین اسلام نے اس کو اس ذمہ داری سے بری کر دیا اور عورت کو یہ عورت کے بارے میں یہ کہا کہ وہ حاکمہ نہ بنے، بلکہ عورت جو ہے وہ اپنی یہ جو دوسری ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے صرف عورت پر ہی ڈال دی، بچہ بھی اسی نے پیدا کرنا ہے، پھر بچے کی جو پرورش ہے اور بچے کو جو دودھ پلانا ہے وہ بھی عورت ہی کر سکتی ہے، پھر اس کے بعد ماہانہ جو پیریڈز آتے ہیں اس میں عورت ایک بیماری کی حالت میں ہوتی ہے، کچھ عورت کو زیادہ بیماری اس سے محسوس ہوتی ہے، کچھ کو کم ہوتی ہے، تو وہ بھی عورت کے اوپر ہی ہے۔ تو اس لیے عورت کو اس ذمہ داری سے دین اسلام نے سبکدوش کر دیا، یہ در حقیقت عورت کے حقوق کو بڑھا دیا، اس کے لیے آسانی کر دی۔ پھر عورت کو جو ہے وہ معاش ڈھونڈنے سے دین اسلام نے ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا، عورت کا نان نفقہ، اس کا گھر کی رہائش، اس کی جو کپڑا، جو یہ چیزیں ہیں، اس کی ذمہ داری شادی سے پہلے عورت کی والد اس کے بھائیوں کے لیے، اور شادی کے بعد اس کے خاوند پہ, اور خاوند اگر فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بیٹوں پہ ڈال دی. ہاں اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں موجود, نہ خاوند موجود, نہ باپ موجود, نہ بھائی موجود, نہ بیٹا موجود, تو شریعت کہتی ہے کہ ہاں اب مجبوری کی حالت میں وہ اپنی معاش کا کوئی بندوبست کر سکتی ہے. تو دین اسلام نے اس کے اوپر معاش کا بندوبست نہیں ڈالا. آج کی ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے کہ جی ہم نے دیکھو عورت کو کتنا وہ کر دیا, انڈیپینڈنٹ کر دیا کہ وہ خود جاب کرے اور خود جو ہے وہ کام کاج کرے, اپنا پیسہ خود بنائے, اپنی مرضی سے خرچ کرے. جب شوہر کما رہا ہوتا ہے تو اس کی مرضی نہیں چل رہی ہوتی ہے. کیسے مرضی نہیں چل رہی ہوتی ہے؟ شریعت نے شوہر کے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا خرچہ کرے گا. تو در حقیقت دین اسلام نے عورت کو جو ہے وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا, اور وہ اس ذمہ داری کو صحیح طرح سے ہینڈل بھی نہیں کر سکتی. کوئی ایک آدھ ہو سکتی ہے جو اس کو ہینڈل کر لے, اور عام طور پہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی. پھر عورت جو ہے اگر لیڈر بنتی ہے, اور عورت جو ہے وہ باہر نکل کے نوکریاں کرتی ہے, تو اس کا مطلب ہے عورت اپنی گھریلو ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گی. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ مردوں سے انٹریکٹ کرے گی, اور مردوں سے انٹریکٹ کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عورت کے گناہ میں پڑنے کا بہت چانس, اور مردوں کے گناہ میں پڑنے کا بہت چانس. اسی لیے جو ویسٹرن سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے, جاب بھی کرتی ہے, اور الیکشن کے پروسیس میں اور ممبر آف پارلیمنٹ بھی بنتی ہے. تو یہی وہ عورت ہوتی ہے جو پھر گناہوں کا سبب بنتی ہے, فیملی بریک ڈاؤن کا سبب بنتی ہے. نہ بچوں کی پرورش صحیح کرتی ہے تو بچوں کے دل میں اس عورت کی عزت نہیں ہوتی ہے. جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو بچے یہی ہوتے ہیں جو عورت کو جو ہے وہ نرسنگ ہوم میں ڈال آتے ہیں کہ جی یہ بوڑھی ہو گئی اب فضول ہے. اور اسی عورت کے گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. شادی کہیں کی بھی ہوتی ہے اور ریلیشنز اور تعلقات جو ہیں وہ کہیں چل رہے ہوتے ہیں, اور عورت کے ایک ایک عورت کے کئی کئی مردوں سے تعلقات چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے اپنے گھر میں ڈیورس ہو جاتی ہے جس سے بچے بھی افیکٹ ہوتے ہیں. وہ بچے والی محبت والی جو گھرانہ ہوتا ہے کہ جس میں میاں بیوی کی محبت ہو, بچوں کی ماں سے محبت ہو, یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور آج کی ویسٹرن سوسائٹی جو ہے وہ ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے کہ نہ بیوی کی شوہر سے محبت ہوتی ہے, نہ شوہر میاں بیوی کی بچوں سے محبت ہوتی ہے. جیسے ہماری اس سوسائٹی کے اندر جہاں ماں کی ایک عزت ہے, بچوں کے نزدیک ایک محبت ہے, میاں بیوی کی ایک محبت ہے, سارا گھرانہ ایک گھرانہ بن کے سوشل فیملی کی طرح مل کے رہتا ہے, یہ ایسا سسٹم ہے ہی نہیں. جو بھی جائے گا مغرب میں سب سے پہلی چیز اس کو یہی نظر آئے گی کہ فیملی بریک ڈاؤن ہے, اور بہت آسانی سے نظر آ جائے گی. آج کی سٹیٹسٹکس بھی یہی کہتی ہے کہ جی مغربی ملکوں کے اندر 70 سے لے کے 90-95% تک جتنے لوگ ہیں وہ ڈائیورس کے تھرو گزرتے ہیں اپنی زندگی میں کئی مرتبہ. اور ڈائیورس تو اس سے ہوتی ہے جس سے شادی کی ہوتی ہے, اور کئی مرتبہ تو یہ شادی کیے بغیر عورتوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, ہر مرد ہی رہ رہا ہوتا ہے. تو شادی اور ڈیورس سب زندگی میں ایک ایک دو دو مرتبہ ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ شادی کے بغیر جو ڈیورس ہوتی ہے وہ کئی کئی مرتبہ ہوتی ہے. تو کوئی فیملی سسٹم ہے ہی نہیں, اور عورت جو ہے وہ بکھر کے ٹوٹ کے رہ جاتی ہے. مغربی ملکوں میں عورت کا ڈپریشن کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ, 50% سے زیادہ عورتیں جو ہیں وہ ڈپریشن کی دوائیاں اور گولیاں کھاتی ہیں. تو دین اسلام نے عورت کو اس کمانے کی ذمہ داری سے سبکدوش کر کے اس کے حقوق بڑھا دیے, اس کے حقوق کم نہیں کیے, اس کے حقوق بڑھا دیے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. شاہوں والی زندگی گزارتی ہے, مرد جو ہے وہ کماتا ہے صرف اور صرف عورت ہی اور بچوں کے لیے ہی کرتا ہے. بہت ہی کم ایسے مرد ہوتے ہیں جن کی طبیعتوں میں عورتوں کی طرح خرچ کرنے کا شوق ہو. خرچ کرنے کا شوق مردوں کے عورتوں کے اندر ہی ہوتا ہے, اور مرد جو ہیں وہ اس چیز کو پورا کرتے ہیں. اسی لیے ہمارے مشائخ نے تو فرمایا کہ اگر دنیا میں عورتیں نہ ہوتیں تو مرد تو ابھی تک کھنڈرات میں رہ رہے ہوتے. تو مردوں کے اندر یوں خرچہ کرنے کا شوق بھی نہیں, اور اگر مرد جو ہے وہ اتنا پیسہ لا کے عورت کو دیتا ہے کہ وہ آسانی کی زندگی گزار لیتی ہے اور اس کو اس کے لیے کوئی تگودو نہیں کرنی پڑتی، تو یہ اس بات کی دلیل کہ عورت کے تو حقوق کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نے بڑھا دیا، آسانی والی زندگی کر دی۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو تعلیم سے محروم کر دیا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تعلیم کا حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پہ فرض کر دیا دین اسلام نے۔ تو وہ کوئی معاشرے کی کوئی جاہل عورت نہیں ہوتی، دین اسلام والی عورت، اسلام پر عمل تعلیم یافتہ عورت ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذریعہ معاش آسان کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گھر سے نکلنے کی جو ذرائع ہیں ان کو محدود کر دیا کہ وہ گھر میں رہے اور گھر کی ذمہ داری جو ہے اس کو پورا کرے۔ کئی مرتبہ مغربی ملکوں میں عورت بھی کما رہی ہوتی ہے، مرد بھی کما رہا ہوتا ہے، سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کبھی کھانے کے لیے باہر جائیں گے تو مرد اپنے پیسے ادا کرے گا اور عورت اپنے پیسے ادا کرے گی، حالانکہ میاں بیوی ہوں گے۔ ہمارے یہاں تو ایسی بات اگر کر دی جائے تو ہنسی مذاق کی بات ہو جائے گی کہ عورت جو ہے وہ اپنے پیسے پے کرے اور مرد جو ہے وہ اپنے پیسے پے کرے۔ تو کوئی سوشل سسٹم رہا ہی نہیں ہے جب سے مغرب نے عورت کو باہر نکال دیا، اور نام اس کا یہ دیتے ہیں کہ جی عورت کے حقوق بڑھا دیے۔ آپ نے عورت کو اور ڈپریس کر دیا، آپ نے فیملی کو بریک ڈاؤن کر دیا، بچوں کی ماں سے وہ محبت نہیں ہے، میاں بیوی کی آپس میں محبت نہیں ہے، خاندان ایک خاندان بن کے نہیں رہتا۔ اور دین اسلام نے کیا زبردست جو ہے وہ حقوق ادا کر دیے، حتیٰ کہ عورت کے بارے میں یہ بھی کہا کہ وہ اکیلے سفر بھی نہ کرے، اگر اس کو سفر کرنا ہے تو اس کا محرم مرد اس کے ساتھ ہو، کہ عورت کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے کام کرنے والا کوئی ہو، اس کا خیال رکھنے والا کوئی ہو۔ تو در حقیقت عورت کو دین اسلام نے صرف عورت نہیں رکھا بلکہ اس کو ملکہ بنا دیا، حقوق ایسے ادا کر دیے۔ کہاں جو ہے وہ مغربی دنیا ایسے حقوق لا سکتی ہے کہ جس میں اسلام نے کہا کہ عورت اگر تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ اب جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں جب تک ماں کو خوش نہیں کریں گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو والدین کو ناراض کرتا ہے وہ کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ کا دیدار کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے اور دیدار نہیں ہو پایا کیونکہ والدہ جو تھیں وہ بوڑھی تھیں، والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے والدہ کی ایسی خدمت کی ہے کہ اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، جب کبھی میری اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہاری اس سے ملاقات ہو تو تم اپنے لیے مغفرت کی دعا اس سے کروانا۔ تو والدہ کو جو حق دے دیا، عورت کو جو یہ حق دیا، یہ کہاں سے مغرب ایسا حق لا سکتی ہے عورت کے لیے؟ اور پھر عورت کے لیے جو خاوند کے اوپر جو حق ڈال دیا، مرد کے اوپر ڈال دیا کہ جی اس کو رہنے کے لیے گھر بھی دینا ہے، کپڑے بھی دینے ہیں، کھانا پینا بھی دینا ہے، اس کی سیکشول ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے، اس سب کے بعد بھی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک یہ ساری حق ادا کرنے کے بعد زیادہ بہتر ہو اپنی بیوی کے ساتھ۔ اب مغرب کہاں سے یہ والا حق لا سکتی ہے، کہاں سے اس طرح کے حقوق لا سکتی ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کا جو حصہ ہے نا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مردوں کے لیے کہ عورتوں کے اوپر بھی وہی حق ہیں، عورتوں کا بھی حق ہے جیسے کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہوتا ہے۔ بالمعروف کا لفظ ہے کہ جیسے معروف طور پہ دستور کے موافق، یعنی صرف اب یہ چار چیزیں نہیں ہیں کہ اس کو گھر دے دیا، اس کو کپڑے دے دیا، اور اب اس کو کھانے پینا دے دیا، اور اس کی سیکشول ضرورت کو پورا کر دیا تو اب مرد فارغ ہو گئے، نہیں، فرمایا دستور کے موافق بالمعروف، یعنی اب وہ جو دوسری چیزیں تھیں نا کہ عورت کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس کا دل نہیں توڑنا ہے، یہ چیزیں تو لکھی نہیں جا سکتی تھیں، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر دیا کہ دستور کے موافق، کہ اور بھی جو اچھائی ان کے ساتھ دستور کے موافق ہو سکتی ہے وہ کرنی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یہ ویسٹرن سوسائٹی کہاں سے یہ والا حق لا سکتی ہے عورت کے لیے جو دین اسلام نے دیا؟ تو دین اسلام نے در حقیقت اسلام سے پہلے والے معاشروں کے مقابلے میں اور آج کی ماڈرن ویسٹرن سوسائٹیز نے جو عورت کو حق دیے اس کے مقابلے میں عورت کو بہت زیادہ حق دیا ہے. عورت کی زندگی کو سمپلیفائی کر دیا, عورت کے درجے کو بڑھا دیا, اس کی عزت کو بڑھا دیا, اس کے لیے عورت کے لیے زندگی گزارنا جو ہے وہ آسان کر دیا. حتیٰ کہ عورت بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی آسانی کر دی, جیسے کہ پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی گئی کہ جو اپنی عورت کی جو اپنی بیٹیوں کو دو بیٹی ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کی اچھی جگہ نکاح کر دے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. بیٹیوں کے لیے ایسا حقوق جو ہے وہ کہاں سے آج کی ویسٹرن سوسائٹی لا سکتی ہے؟ کوئی ان کی کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتی ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. اور آج تو ماشاءاللہ رشتے رشتے نہیں رہے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز میں, کبھی باپ بیٹی کے ساتھ جہالت والے کام کر رہا ہوتا ہے اور کبھی ماں بیٹے کے ساتھ جہالت والے کام کر رہی ہوتی ہے. تو جہاں اسلام نہیں ہے وہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو ہی جاتی ہے. یہ دین اسلام ہے جس نے عورت کو بہترین ترین حق دیے. اور اگر عورت بہن ہے تو اس بہن کا بھی زبردست حق دین اسلام نے دیا. چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی بہن شیما, یہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ, آپ نے ان کا دودھ پیا تو حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما تھی. اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کئی سال ان سے نہیں ملے اور کوئی جب واپس آ گئے عبد المطلب کے پاس اپنے دادا کے پاس, پھر وہیں زندگی گزری اور پھر کئی سال ہو گئے, پھر حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی اور پھر حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, پھر آپ مدینہ منورہ آ گئے, یعنی 30-40-50 سال کی یہ بات ہو گئی. اس کے بعد کسی جنگ میں یہ جو ان کی رضائی بہن تھی وہ گرفتار ہو کے آئیں, تو آپ نے تو نہیں پہچانا. اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی ایک رضائی بہن ہوا کرتی تھی, اور اپنا انٹروڈکشن کروایا. تو آپ کو جب پتہ چلا کہ یہ تو جنگ کے اندر قید کر کے لائی گئی ہیں, تو اس کے باوجود آپ نے اپنی مبارک چادر اس رضائی بہن کے لیے بچھائی کہ تم تو بہت ہی مقام والی ہو ہمارے اسلام کے اندر, اور ان کو کہا کہ آ کے اس پہ بیٹھو, اور ان کو معاف کیا کہ جی جتنے بھی یہ آپ جو قیدی ہیں ان کو ہم نے معاف کیا. اس نے کہا کہ آپ کو ہم نے معاف کر دیا کہ آپ ہماری بہن ہیں. اس نے کہا میں اکیلی کیسے معاف ہو سکتی ہوں؟ چنانچہ جتنا پورا قبیلہ تھا اس کے تمام قیدیوں کو بھی معاف کیا کہ جا سکتے ہو جہاں جانا چاہو, اور پھر خوب تحفے تحائف دیے اور خوب بکریاں اور ریوڑ دیے کہ یہ سب بھی میری طرف سے لے کے چلے جاؤ کہ تم میری بہن ہو. تو دین اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے, ایسے حق جو ہیں وہ ویسٹرن سوسائٹی کہاں سے لا سکتی ہے؟ تو آج دین اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی عورت کے حق نہیں, جو عورت کا حق دین اسلام نے دیا ہے وہ کوئی اور سوسائٹی کوئی اور کلچر دے ہی نہیں سکتا. اسی لیے جو آج کی مسلمان عورت ہے اس کو جب پتہ چل جائے کہ ویسٹرن سوسائٹی میں یہ حقوق ہیں, اس کا دل بھی نہیں ہوتا کہ میں اس طرح کی عورت بن جاؤں. اگلی مبارک اس مبارک کی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اور مردوں کو عورت پر فضیلت دی ہے. اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ ہاں مردوں کو عورت پہ فضیلت ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کو جو عورت پر فضیلت ہے یعنی کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں سے بہتر ہیں یا عورتوں سے زیادہ نیک ہیں یا عورتوں سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں, یہ اس کا بالکل مطلب بھی نہیں. اللہ کے ہاں مقرب وہی ہوگا جو متقی ہوگا, جو گناہوں سے بچے گا. اگر عورت زیادہ گناہوں سے بچتی ہے تو عورت اللہ کے ہاں زیادہ فضیلت والی, اور اگر مرد جو بچتا ہے تو مرد زیادہ فضیلت والا. اس مبارک آیت کا مطلب حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے, یعنی مرد جو ہے وہ عورتوں کے سرپرست ہے. اسی آیت کا ایک جو آیت سے ترجمہ بنتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ تو دین اسلام نے عورتوں کو مردوں کی حکومت میں رکھا ہے، گھر کا جو سربراہ ہوگا وہ مرد ہوگا، کیونکہ عورت کو اگر بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر عورت جو ہے وہ فتنے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان آیت کو پراپر کانٹیکس میں سمجھا جائے، اور اس میں حکمت ہے۔ جب عورت مرد کی اپنے فیملی کے جو ایلڈرز ہیں، جو مرد ہیں، ان کے انڈر رہتی ہے، تو پھر عورت جو ہے وہ اپنے بہترین ترین حقوق جو ہیں وہ ان سے لے سکتی ہے، اور ایک پراپر سن فری، ٹربل فری، ڈپریشن فری زندگی گزارتی ہے، جس کے اندر اس کے حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے یہی فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، حکیم، حکمت والا اللہ ہے۔ تو یہ جو مردوں کو عورت پہ درجہ دیا ہے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اور عورتوں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے بیان کر دیے یہ بھی اللہ کی زبردست حکمت ہے۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ اس آیت کا دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین حیض تک، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں، ما خلق الله في ارحامهن، جو کہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹوں میں، ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخری دن پر، وبعولتهن احق بردهن، اور ان کے خاوند جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں ان کے لوٹا لینے کا، فی ذالک، اس مدت کے اندر، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اچھے سلوک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے، بالمعروف، دستور کے موافق، وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست اور تدبیر والے ہیں۔ یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔